أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے. خدا نمتال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہماری جانوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی تبلیغ ترویج اور ان کی راہ میں جان قربان کرنے والوں میں ہمیں قرار فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی فکر کے لیے دنیا میں ہماری جانیں قربان ہوں، انشاءاللہ ان کے فرزند کی تشریف آوری پر ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب ہو، اور انشاءاللہ روز محشر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ. وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر انسان کی ہدایت، انسان کے کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو ترقی دینے کے لیے تمام تر ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، تمام تر معیارات کو بیان کیا ہے. دین نے صرف حکم نہیں دیے، دین نے ارزش اور اقدار کو بھی بیان کیا ہے. دین نے یہ بھی بتایا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بالآخر اس دنیا میں آنے کے بعد کہاں پہنچنا ہے، اس جگہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو دین مبین نے بیان کیا ہے. لہذا ہم دین مبین کی تعلیمات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر عقائد اور حقائق بیان ہوئے ہیں کہ حقیقتیں کیا کیا ہیں، خدا ہے یا نہیں ہے، نبی کی ذات کیسی ذات ہے، قرآن کریم، اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا، یہ سب چیزیں ہم حقائق ہوتے ہیں جن کو ہم عقائد تعبیر کرتے ہیں. ان عقائد کی روشنی میں کچھ اخلاقیات حاصل ہوتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، مکر و فریب نہیں ہونا چاہیے. ان اخلاقیات کے بعد پھر احکام کا دور آتا ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو. اس دوران میں جو شاید مشکل ترین لمحہ آتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، عقائد کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر ان عقائد کو پا رہا ہوتا ہے، خدا کا ہونا، قیامت کا ہونا، نبی کی ذات کو قبول کرنا. احکام کو بھی سن لینا آسان ہے اور ظاہر میں بجا لینا بہت مشکل کام نہیں ہے کہ کہا جائے نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھو تو وہ روزہ رکھ لے، لیکن جو چیز سب سے بڑی مشکل بنتی ہے کم از کم آج کی دنیا میں اور پاکستان کے جیسے معاشرے کے اندر, وہ اخلاقیات کا چیپٹر ہے, کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. ہم عقائد کو سیکھ لیتے ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت کو نہ ہو یقین کی حد میں کم سے کم الفاظ کی حد میں سیکھ لیتے ہیں. ہم احکام پر عمل کر لیتے ہیں, کوئی چیز نجس ہو جائے تو پاک کر لیں گے, نماز واجب ہو جائے تو کیسے پڑھ لی جائے گی, روزہ رکھنے کا وقت کب ہوگا, کب روزہ رکھا جائے گا, کب روزہ افطار کیا جائے گا. لیکن جو بہت بڑی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے جس کو ہم ویلیوز, اقدار, اخلاقیات تعبیر کرتے ہیں, اس میں ساری مشکلات ایجاد ہوتی ہیں. اور اسلام کا نظام ایسا نظام ہے کہ اگر عقائد بہت اچھے ہوں تو اخلاق خود بخود اچھے ہو جائیں گے, لیکن خدا نہ کرے اگر عقائد کے اندر جھول آ رہا ہو تو کبھی بھی اچھے اخلاق تک نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ اس قانون کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو اخلاق کی مشکل ہے وہ کہیں نہ کہیں عقائد کے اوپر پلٹے گی. کوئی نہ کوئی اخلاق کے اندر کمی عقائد کے اندر کسی کمی کی نشاندہی کر رہی ہوگی. اور یہ جو میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے یہ مقدمے کے طور پر تھی اس اسلام کے اخلاقی نظام کو بیان کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے, اور اس کی مناسبت ان مرحومہ اور مغفورہ کی روح کی اصال ثواب کی مجلس ہے جنہوں نے ایک شہید اور ایک عالم باعمل تربیت دیا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس تربیت کے نتیجے میں ایک شہید تربیت پا سکتا ہے اور ایک عالم ایک ہی خاندان کے اندر تربیت پا سکتا ہے, کس قسم کے اخلاقیات کے نتیجے میں یہ کارنامہ ایک ہی خاندان کے اندر انجام پا سکے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجموعی طور پر اسلام میں تین بنیادی اقدار پیش کی گئی ہیں. ہر معاشرہ لفظ میں کچھ اقدار کو قبول کرتا ہے, عمل میں کچھ اور اقدار قبول کر لیتا ہے. آپ کسی انسان سے اس کی زبان سے سننا چاہیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں علم کو اہمیت دیتا ہوں, لیکن جب اپنے بچے کے پروفیشن کے چننے کا وقت آئے, پیشے کے چننے کا وقت آئے تو شاید صرف دولت کو اہمیت دے گا. ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ میں تقویٰ کو اہمیت دیتا ہوں, لیکن اگر کسی موقع پر شہرت کے مقابلے میں تقویٰ آ جائے پھر دیکھنا پڑے گا وہ کس کو اہمیت دے رہا ہوگا. لفظ میں کہنا بہت آسان ہے لیکن روح تک معتقد ہونا یہ ایک اور ہی گفتگو ہے. اسلام میں اس اعتبار سے تین اقدار کو اہم ترین فضیلت حاصل ہے. یعنی اگر کوئی یہ پوچھے اسلام میں کس چیز کو فضیلت حاصل ہے انسانی اقدار میں, تو تین اقدار ایسی ہیں جو اگر صحیح مفاہیم کے ساتھ حاصل ہو جائیں اسلام میں اس کو قدر حاصل ہے, اس کو ویلیو حاصل ہے, اس کا احترام دوسروں کے اوپر واجب قرار پاتا ہے. پہلی قدر اور پہلی ویلیو جو اسلام کے اندر شاید سب سے بڑھ کر ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, وہ فرمان ہے جس میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ باشرافت, سب سے زیادہ باکرامت شخص وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ترین شخص ہوگا. تقویٰ اور پرہیزگاری یہ اسلام کے اندر ویلیوز کے سسٹم میں اقدار کے نظام کے اندر اہم ترین قدر حاصل کر پائے گی. اگر کوئی معاشرہ اسلامی اقدار کو قبول کر لے گا اور ان اقدار کے اوپر احترام دینا شروع کر دے گا, وہ معاشرہ خود بخود اس مقام تک پہنچ جائے گا جس کا خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہوا. اور اگر کوئی معاشرہ قرآن کی بتائی ہوئی اقدار کو قبول نہیں کرے گا, ان کو احترام نہیں دے گا, قطعاً اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا جس کا خدا تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کی نعمتیں تم پر کھولیں گے, تو اس کے لیے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر اہل قریہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں گے. خدا تقوی مانگ رہا ہے. تقوی اور پرہیزگاری وہ پہلی قدر اور پہلی ویلیو ہے جو خدا نمتال کسی انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اقدار اور اخلاقیات کے نظام میں دوسری اہم ترین ویلیو، دوسری اہم ترین قدر جو اسلامی نظام میں قرار پاتی ہے وہ علم اور جاننا ہے. لہذا فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو نہیں جانتے ہیں؟ یعنی فرماتا ہے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. البتہ یہاں جاننے کا مطلب صرف جاننا نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنا ہے، اور ایسا علم جس کے پیچھے عمل کا صادر ہونا قطعی ہے. کہ انسان بہت دفعہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے، اور کبھی جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے اور اس کا معتقد ہو جاتا ہے. اس علم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے، اس علم کو ویلیو حاصل ہے. اور تیسری چیز جس کو خدا تعالیٰ نے ویلیو دی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. لہذا فرماتا ہے کہ آیا وہ لوگ کہ جو جہاد کر رہے ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو قعود کر رہے ہیں، بیٹھ گئے ہیں؟ فضل اللہ المجاہدین، چند جملات ارشاد فرمانے کے بعد قرآن فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین، درمیان میں الفاظ علی القاعدین درجہ، آیا وہ لوگ کہ جو جہاد میں مشغول ہیں، پھر جہاد کی شرائط کو بیان فرماتا ہے، یہ لوگ ان کو فضیلت حاصل ہے علی القاعدین، ان لوگوں کے اوپر جو بیٹھ گئے ہیں. اور اس کے بعد فرماتا ہے ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جس کو خود خدا جانتا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجتن. یہ تین معیار ہمارے سامنے بنتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہو، دوسرا انسان کے اندر علم اور دانائی ہو، اور تیسرا انسان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ کے اندر کوشش کرنا ہو. اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ مرحومہ مغفورہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے اندر ان چیزوں کو حاصل کیا ہے اور یہ معاشرے کو حاصل ہو پائی ہیں. لہذا میں پھر عرض کروں گا یہ کہ کچھ نہ ہو اور خدا یہ کر دے، ایسا بہت مشکل ہے. خدا تعالیٰ کا دین، اس کا نظام اسباب کے اوپر ہے، اس کا نظام علل کے اوپر ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے جس کے تحت یہ سارے کام صادر ہو سکیں گے، ورنہ یہ صادر نہیں ہو پائے گا. چند نکات اس کے اسباب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ معاشرتی اعتبار سے سخت بحران کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ معاشرتی اعتبار سے ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں زندگی کی تقریباً تمام بنیادی چیزیں خطرے کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز موجود نہیں ہے، اور اس معاشرے کے اندر وہ جان بھی خطرے کے اندر ہے. ایسے ایک معاشرے کے اندر معمولی سی لغزش، معمولی سی غلطی بہت وسیع نتائج لے کر آئے گی. جیسے کہ ہم اور آپ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، اگر کسی ایک گھر میں کوئی ایک جوان شہید ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے شاید وہ ایک خبر بنے. کسی کو اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ خبر ایک خبر ہے یا زندگی تبدیل کر دینے والا حادثہ ہے، اور ایسا بار بار پیش آ رہا ہے، ہر روز کئی دفعہ یہ پیش آ رہا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کتنے گھرانے ہوں گے جن کی زندگیاں اپنے عام ڈگر سے ہٹ کر بالکل گزر رہی ہوں گی، جن کے جوان شہید ہو رہے ہیں، جن کی اولادیں شہید ہو رہی ہیں، یا حتیٰ بزرگ شہید ہو رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر زندانوں کے اندر ہیں، یا وہ جو انسانحات کے نتیجے میں زخمی ہو گئے ہیں، یا وہ جو ان خطرات کے نتیجے میں اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو ترک کرنے پر مجبور ہیں. یہ ہمارے لیے صرف ایک خبر ہے، اس کے لیے پوری زندگی تبدیل کر دینے والا حادثہ ہے. ہم اتنے ایک حساس موقع کے اوپر کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے زندگیوں میں پہلے کبھی ایسی کوئی خبر مہینوں میں ایک دفعہ سنی ہو، اب ہمیں روزانہ کئی دفعہ سننی ہے، اب ہمیں کئی دفعہ سننی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر طرح سے اس وقت اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی اگر فرض فرمائیے میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ نہ سوچوں کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، کیونکہ میرے پاس زندگی پڑی ہے. لیکن اگر مجھے یہ خطرہ لاحق ہو کہ شاید گھر بھی نہیں پہنچوں گا، کیا اب یہ رسک لوں کہ نہ سوچوں میری زندگی کا ہدف کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں خود بخود سوچنا پڑے گا کہ میں اگلے دن پہ نہیں ٹال پاؤں گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ خدا نہ کرے جانے بغیر دنیا سے گزر جاؤں، مجھے فوراً سمجھنا پڑے گا چونکہ میں خطرات کی زد میں ہوں. اور جس طرح یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے یہ بھی فوراً سمجھنا پڑے گا کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، چونکہ مجھے نہیں معلوم اس دنیا سے میری زندگی کب کس وقت میں کتنے اچانک حادثے کے نتیجے میں ختم ہو سکتی ہے. لہذا اس وقت کی صورتحال میں جو اہم ترین سوالات ہمارے سامنے آئیں گے وہ یہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کم از کم مجھے کیا کرنا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی بچے کے پاس کسی امتحان کی تیاری کے لیے 3-4 مہینے ہوں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پورا سلیبس پڑھ لو، اور اس کے پاس وقت کم ہو تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تم امپورٹنٹس پڑھ لو، اور اگر وقت نہ ہونے کے برابر ہو تو ہم اس کو سلیکٹڈ چند کوشچن بتائیں گے اور کہیں گے کم از کم یہ پڑھ لو چونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں، اب میرے پاس شاید وقت نہیں ہے کہ میں پورا نصاب دیکھ پاؤں کہ مجھے کیا کرنا ہے، شاید اس جگہ پہ نہیں ہوں کہ میں سوچوں فلاں فلاں نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا تو میں وہ سب کچھ کر گزروں. اس وقت میں جس جگہ پر سمجھ پا رہا ہوں ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ میں سوچوں کم از کم میں کیا کروں جو میرے مرنے سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو سمجھ لو پھر میرے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ ناکامی حاصل کر پاؤں گا. اگر ایسا ہے تو ہمیں چند نکات کے اوپر اصرار کرنا پڑے گا. اچھا، خوبی دین خدا کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذات کی بقا کے لیے کچھ محنت کر لی اس دنیا کے اندر حتی آخرت کی خاطر، تو خدا خود بخود معاشرے کی بقا کو خود بخود فراہم کر دے گا. یعنی فرض فرمائیے میں نے اپنی برزخ بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی ذات پر کچھ محنت کر لی، خدا متعال خود بخود اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اصلاح کا ایک سلسلہ جاری فرما دے گا. یہ دو پیٹرن نہیں بنیں گے. ہم میں سے بعض لوگ اس طرح دیکھ پا رہے ہیں کہ معاشرے کے لیے جد و جہد علیحدہ ہوگی اور فرد کے لیے جد و جہد علیحدہ ہوگی. اگر ہم عمیق ہو کر دیکھیں تو یہ دو جد و جہد نہیں ہیں، ایک ہی جد و جہد ہے. وہی جو فرد کو بہتر کرے گی وہی معاشرے کو بہتر کرے گی، وہی معاشرے میں بھی کامیابیاں دلائے گی. اور اس کی بہت سادہ سی ایک دلیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر دنیا کا خدا کوئی اور ہوتا، آخرت کا خدا کوئی اور ہوتا، تو یہ امکان تھا کہ میں آخرت میں جیت جاؤں اور دنیا میں ناکام ہو جاؤں. لیکن جو دنیا کا خدا ہے وہی آخرت کا خدا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آخرت میں اس خدا کے پاس جیت جاؤں اور دنیا میں اسی خدا کے پاس ناکام ہو جاؤں. یہ نہیں ہو پائے گا، دونوں کا خدا ایک ہی خدا ہے. اگر میری ذاتی زندگی میں خدا وہی خدا ہے جو معاشرے کی زندگی کا خدا ہے، تو یہ نہیں ہو پائے گا کہ میں ذاتی زندگی میں تو جیت گیا اور معاشرتی زندگی میں ناکام ہو گیا. یہ دو خدا نہیں بن پائیں گے یہاں پر، یہاں ایک ہی خدا ہے. لہذا اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ کوئی انسانوں کا گروہ معاشرے میں ناکام ہو رہا ہے، تو یہ واضح علامت ہے کہ یہ ذاتی زندگی میں بھی ناکام ہو رہا ہے. یعنی وہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ یہ معاشرہ کوئی گروہ ایسا ہو کہ جو ذاتی عبادات کے لیے اچھا ہو معاشرے کے لیے برا ہو، میں عرض کر رہا ہوں یہ تصور میں نہیں آ پائے گا. اگر اس کی عبادات قبول ہو رہی ہوں گی تو فرد کے لیے بھی قبول ہوں گی، معاشرے کے لیے بھی خدا قبول کرے گا. اور اگر معاشرے میں بہتری نہیں آ رہی تو اس کا خود بخود مطلب ہے اس کی فردی عبادات بھی قبول نہیں ہو رہی ہوں گی. یعنی اب اس کو اگر بہت سادہ ترین لفظوں میں لیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو معاشرہ سید الشہداء کو تنہا چھوڑے اس کی نماز شب قبول ہو رہی ہو، یہ قابل تصور نہیں ہوگا. جو جو معاشرہ سید الشہداء کو کربلا میں تنہا چھوڑے گا وہ راتوں کو نماز شب دس دس بار بھی پڑھے تو کوئی نماز قبول نہیں ہو پائے گی اس کی. یہ دونوں ساتھ چلیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ وہ غلط فہمی ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں سے دور کرنا ہوگا. ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات میں سے ایک نظریاتی مشکل یہی مشکل ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اجتماعی اور معاشرتی جد و جہد کے معتقد ہیں اور ذاتی عبادات اور ذاتی بندگی میں بہت کم اسکور کر پا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ذاتی زندگی میں عبادات کے قائل ہیں اور معاشرتی زندگی میں ان کی کارکردگی انتہائی کم ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دونوں گروہ کسی ایک فیلڈ میں کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ دوسرے کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. کچھ لوگ ذاتی عبادات پہ محنت کر رہے ہیں اور معاشرے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے اور سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے, اور کچھ لوگ معاشرے کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں اور ذاتی عبادات کے اوپر محنت نہیں کر رہے اور سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر دو خدا ہوتے تو شاید یہ بات صحیح ہوتی. خدا ایک ہی خدا ہے. قابل تصور نہیں ہے کہ میں معاشرے کے لیے ایسا کام کروں جو انسانیت میں کم لوگوں نے کیا ہو اور ذاتی زندگی میں نماز نہیں پڑھ رہا. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو میں معاشرے کے لیے کر رہا ہوں وہ بھی خدا کے لیے نہیں کر رہا, اپنی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اور اگر میں ذاتی زندگی میں بہت عبادات کرتا ہوں اور معاشرے کے لیے کچھ نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے یہ ذاتی زندگی کی عبادات بھی کسی کام کی نہیں ہے. اگر یہ خدا کے لیے کر رہا ہوتا تو اسی خدا کے بندے باہر معاشرے کے اندر موجود تھے, میں نے ان کے لیے کیوں نہیں کیا پھر؟ عزیزان محترم, یہاں ہمیں ایک بیلنس دیکھنا پڑے گا. ایک بیلنس ہوگا کہ جو انسان معاشرے کے لیے جد و جہد کرے گا وہی فردی عبادات پہ بھی محنت کرے گا, اور جو فردی عبادات پہ محنت کرے گا وہی معاشرے کو آگے بڑھانے کے قابل ہو جائے گا. اگر ہم اس انداز میں لے کے چلیں کہ یہ دونوں ایک ہی ساتھ چلیں گے, اگر اس طرح لے کر چلیں اور کوئی یہ کہے مجھے پہلے قدم سیکھنے ہیں کہ جو دونوں میں کامیابی دیں. ایک دفعہ کوئی ممکن ہے ہم سے آ کر کہے کہ کون سا عمل ہوگا جس سے انسان جنت میں جاتا ہے, تو کوئی اس کا جواب علیحدہ دے. ممکن ہے کوئی آ کر کہے کون سا عمل ایسا ہوگا جس سے معاشرے میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے, ممکن ہے کوئی اس کا جواب علیحدہ دے. لیکن اگر مان لیں کہ دونوں ایک ہی ہیں, اب اگر کوئی آ کر کہے کون سا عمل ایسا ہوگا جو ذات کو بھی جنت میں پہنچائے اور معاشرے کو بھی جنت میں پہنچا دے, اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں دین مبین کی ایک اور خوبی ہمیں نظر آتی ہے, اور اس سے ایک اور سوال کا جواب ہمیں نصیب ہونا چاہیے. دین مبین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اور کسی ذاتی علمی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مثلا اگر آپ فرض فرمائیے کراچی یونیورسٹی میں کسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو وہاں شاید آپ کو پہلے انٹرمیڈیٹ کرنا پڑے گا, تب آپ کو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ملے گا. اگر آپ میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے پری میڈیکل میں کچھ نہ کچھ نمبرز لانے پڑیں گے, تب آپ کا وہاں پر ایڈمیشن ہوگا. میں ایک سادہ سا سوال کروں گا, دین اسلام میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی کی پہلے کی شرائط کیا تھی؟ کیا نبی کوئی شرائط لگاتے تھے کہ ان شرائط کے لوگ دین مبین میں داخل ہوں گے باقی لوگ داخل نہیں ہوں گے؟ اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مجھے دین سمجھ میں نہیں آتا, تو میں اس سے کہوں گا دو میں سے کوئی ایک کام ہوا ہوگا. اس زمانے میں اللہ کے نبی نے جو اشرف المرسلین عالم العالمین تھے, جاہلوں کو سمجھانے میں کوئی دقت نہیں دکھائی. ان کی بات جاہلوں کو سمجھ میں آتی تھی اور جاہلوں کی بتائی ہوئی بات ان کو سمجھ میں آتی تھی. اب اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا دین پر عمل کیسے کرنا ہے, تو دو میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے, یا تو اسے دین نہیں ملا ہے یا یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اگر دین ملے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی سے کہا آپ نے دین سمجھایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہمارے پاس کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے ایسی. اس کا مطلب ہے دین مشکل نہیں ہونا چاہیے، دین بہت سادہ ہونا چاہیے، دین کو آسان ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پہلے سے کوئی قابلیت درکار ہو، جو اگر نہ ہو تو نہ دین سمجھ میں آئے گا نہ دین عمل میں آئے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کو پاکستان میں دین پھیلانا ہے تو آپ کو پہلے فلاں نظریہ سمجھنا پڑے گا، اور آپ کہیں وہ نظریہ سمجھنا میرے لیے مشکل ہے چونکہ بات فلسفی ہے، اس کا مطلب ہے میں آپ سے صحیح جواب نہیں دے رہا. دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ایسے کسی نظریے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے جس کو سمجھنا لوگوں کے بس میں نہ ہو. اب پھر ایک سوال باقی رہے گا، وہ سادہ ترین دین کون سا ہے جس پر عمل کروں تو میں بھی جنت میں جاؤں، معاشرہ بھی جنت میں جائے، اور ان جیسی مومنہ و مخدرہ نے کیسے دین پر عمل کیا ہوگا کہ ایک عام عورت ہونے کے باوجود، ایک خاتون ہونے کے باوجود اس کی نسل سے یہ کارنامے حاصل ہو سکیں؟ یہ سوال بنیادی اہمیت کا حامل ہوگا. اب چند بنیادی ترین نکات سمجھ میں آنے چاہیے، سادہ ترین نکات سمجھ میں آنے چاہیے. یعنی اب اگر میں نے آپ کو کوئی ایسی بات بتائی جس کو سن کر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب ہے میں نے بھی کوئی غلطی کر دی، میں نے آپ کو دین نہیں دیا. چونکہ اگر دین ہوگا تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہونا چاہیے، اس کو دشوار نہیں ہونا چاہیے. اب میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کئی ہم نے مسائل ایک ساتھ جمع کیے ہیں تاکہ اس ایک جواب کے ذریعے سے ان کئی مسائل کا جواب دیا جا سکے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاتون نے تربیت میں وہ کون سے کام کیے جس کے نتیجے میں ایک عالم اور ایک شہید تربیت پایا جا سکے. ایک سوال یہ تھا کہ فردی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں اکٹھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے نکات ضروری ہیں. پھر یہ بھی تھا کہ دین بہت سادہ ہوتا ہے، وہ کون سا سادہ دین ہے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور نتائج بھی دے دیتا ہے. اگر ان سب کو جمع کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی جب کسی کو دین مبین میں قبول فرماتے تھے تو اس سے کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ ساتھ کہنا، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ سے وعدہ کرنا اور اس وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرنا. جب بھی کوئی اللہ کے نبی کے سامنے آتا تھا کہ میں دین مبین قبول کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جملات کا ایک سلسلہ ادا فرماتے تھے، کہتے تھے میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو اور اس کہوے کو سمجھ لو، اور اب زندگی بھر کے لیے میرے ساتھ ایک عہد کرو کہ تم ہمیشہ اس کام کو انجام دو گے. اس عمل کو عربی زبان میں بیعت کہتے تھے، اس کو بیعت کہتے تھے. بیعت کا لفظ ایک عجیب لفظ ہے. قدیم زمانے میں عرب لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی چیز خریدتے تھے اور بیچتے تھے جس کو عربی میں بیع کہتے تھے، با یا اور عین، تو ہاتھ پر ہاتھ مار لیتے تھے. یعنی سامنے والا کہتا تھا میں نے خریدا اور دوسرا کہتا تھا میں نے بیچا، یا پہلے وہ اور پہلے یہ کہنے کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے. اس کا مطلب تھا خرید و فروش ہو گئی. یہ ہاتھ مارنا عربی زبان میں ہمارے دور کے سگنیچر کے برابر تھا کہ بھئی اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹ میں سگنیچر کر دیا اب معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ نے عرب معاشرے کے اندر آپ گئے اور آپ نے کہا میں نے اتنے میں بیچا، اور ایک آدمی نے آ کر کہا میں نے اتنے میں خریدا، اس نے ہاتھ پھیلایا آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اس کا مطلب تھا اب معاملہ سیل ہو گیا، اب کسی کو پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر یہ کہ پہلے سے طے کیا ہوا، اس کو بیع کہتے تھے. اگر کوئی دین کے معاملے میں، اگر کوئی دین کے معاملے میں، معاشرے کے معاملے میں ایسی کوئی ڈیل کرے اس کو بیعت کہتے تھے، اس کو بیعت کہتے تھے. یعنی مثلا اللہ کوئی قبیلے کا سردار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، جو میری سرداری قبول کرے وہ آئے اور بیعت کرے، تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا تھا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، کون قبول کرتا ہے؟ اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ مار دیتا تھا اس کو کہتے تھے بیعت ہو گئی. بیعت ہو گئی کیا مطلب؟ اب تم نے معاہدہ کر لیا ہے. عرب زمانے میں اگر کوئی بیعت توڑ دیتا تھا اس سے برا انسان کوئی تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ اس نے بیعت توڑ دی. اللہ کے نبی اس پس منظر کے ساتھ جب کسی کو دین مبین میں قبول کرتے تھے تو اس سے ایک بیعت لیتے تھے, اور بیعت توڑنے کا مطلب کیا تھا, اس سے زیادہ پست انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم دین میں وراثتاً داخل ہو گئے ہیں بغیر بیعت کے, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے. ہم سب دین مبین میں ہیں بلکہ ہم مومن ہیں, نہ دین کے ماننے والے بلکہ صاحب ایمان ہیں, لیکن صرف ایک مشکل ہے, ہم نے آج تک اپنے آپ سے نہیں پوچھا وہ پہلی بیعت کون سی تھی جو لوگوں کو دائرہ ایمان کے اندر لے آتی تھی. اور میں دائرہ ایمان بھی مبالغتاً کہہ گیا, ورنہ دائرہ اسلام کے اندر ایمان اور بھی اس سے آگے کی بات تھی. صرف دائرہ اسلام میں لانے کے لیے ایک بیعت چاہیے تھی, جو وہ بیعت کرتا تھا وہ دائرہ اسلام میں آتا تھا, اور اگر پھر اس بیعت کو توڑ دیتا تھا تو کہتے تھے اس سے برا کوئی انسان نہیں ہے. اچھا برا انسان نہیں ہے تو کیا مطلب ہے, اس اچھے انسان کو کہتے تھے عادل ہے اور اس برے انسان کو کہتے تھے یہ فاسق ہے. یعنی اگر کوئی بیعت توڑ دیتا تھا تو وہ فاسق تھا, اور فاسق کا مطلب کیا تھا, اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس کے ساتھ معاملات میں اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا, اگر یہ کہیں خبر دے گا تو اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی. اور قرآن کریم نے واضح طور پر فسق کے احکام صادر فرمائے کہ فاسق کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اب مجھے جو مشکل سمجھ میں آ رہی ہے, ہم پہلی بیعت کے بغیر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں بلکہ دائرہ ایمان میں, اور ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پہلی بیعت کون سی تھی جس کو توڑنے پر نہ گواہی قبول ہوتی تھی, نہ اس کی خبر قبول کی جاتی تھی, نہ عبادات میں اس پہ اعتبار کیا جاتا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں اس بیعت اولیٰ سے, پہلی بیعت سے چند جملات عرض کروں گا. ان کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد پتہ چل جائے جس کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر ستم یہی ہے کہ ہم امام کی نصرت کرنے والا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں پہلی بیعت کے بغیر, جو کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ دو متضاد چیزیں ہیں جو ہم کرنے والے ہیں, کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. امام کی نصرت کرنے کا گروہ تیار کریں, انصار امام تیار کریں, اس کا مطلب کیا ہے, جو تاریخ بشریت کا فاضل ترین معاشرہ ہو اس معاشرے کو تیار کرنے کے لیے سپاہی ہم بنانا چاہتے ہیں. اور کس تیاری کے ساتھ, بغیر پہلی بیعت کے, یہ ناممکن ہے, ایسا ہرگز نہیں ہو پائے گا کہ ہم تاریخ بشریت کے فاضل ترین, عادل ترین, کامیاب ترین معاشرے کو تشکیل دیں, اس کے لیے سپاہی بنائیں ایسے معاشرے سے جس نے پہلی بیعت نہیں کی ہے. یہ قابل تصور نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے, اور میں آپ تمام دوست احباب کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے بھی یاد دہانی رہے, اور میں اس کا معتقد رہوں, ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے. اگر ہم پہلی بیعت کر لیں گے ہم اس آخری ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی کارنامہ کر سکیں گے, اور اس آخری ہدف سے پہلے جتنے کارنامے ہیں جس میں سے ایک انقلاب اسلامی جیسی چیز ہے, یہ سب ہو سکتا ہے اگر پہلا قدم صحیح اٹھ جائے. اب وہ پہلا قدم کیا ہے, میں نے آپ کے 15 منٹ کے قریب وقت لے لیا اور اب وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ اتنی سادہ باتیں ہیں کہ اگر میں آپ کی خدمت میں اس مقدمے کے بغیر عرض نہ کروں تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں. لیکن میں چند دن پہلے کہیں اور عرض کر رہا تھا کہ ہم خوش قسمتی سے علم کے اعتبار سے کم نہیں ہیں, عمل کے اعتبار سے تبلیغ پروف ہوتے چلے جا رہے ہیں. علم کے اعتبار سے ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, عمل کے اعتبار سے اب تبلیغ ہم پر اثر نہیں کر رہی. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کثرت کے ساتھ جو جانتے تھے اس پر عمل نہیں کیا ہے. جب کوئی شخص کثرت کے ساتھ جانی پہچانی چیزوں پر عمل نہ کرے تو پھر مشکل یہ آتی ہے کہ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جو جانتا سمجھتا ہے اس پر بھی عمل کرنے سے قاصر رہے گا. اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے, ہم اپنے راستے کو دوبارہ سے تلاش کریں, وہ جو پہلی بیعت ہے اسے قبول کر لیں, اس پر اس طرح سے اصرار کر لیں جس طرح کہ اللہ کے نبی اصرار کرتے تھے. تب ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور فضا شروع ہوگی, اس کے نتیجے میں یہ ساری سعادتیں حاصل ہو سکتی ہیں جن میں شہادت بھی شامل ہے اور نصرت امام کی سعادت بھی شامل ہے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ کے نبی جب کسی کو دین اسلام میں قبول فرماتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ تم توحید کا پیغام سناؤ, اور وہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے نبی کی گواہی دیتا تھا, مخلصین کی ولایت کی گواہی دیتا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے تھے اب چونکہ تم دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اب تم مجھ سے وعدہ کرو اور میں تم سے بیعت لے رہا ہوں کہ اب تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے, اب تم کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرو گے, اب تم کسی پر ستم نہیں کرو گے, اب تم مظلوموں کا ساتھ دو گے, اب تم اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو گے, اب کبھی تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے. اللہ کے نبی یہ چند فرامین ارشاد فرماتے تھے. میں پاکستان میں 16 سال رہنے کے بعد, ایران سے واپسی کے بعد, اب اس بات کا معتقد ہوں کہ تمام تر تنظیموں کے سارے منشورات کو ہٹا کر اگر صرف پہلی بیعت لکھ لی جائے اور سارے ممبر اس پہلی بیعت کے معتقد ہو جائیں تو سارے کام باقی خود بخود ہو جائیں گے. میں اس بات کا معتقد ہو گیا, اب میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا, اپنے لیے بھی نصیحت یہی کروں گا. اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مزید اور کتابیں پڑھنے سے پہلے آپ ضرور پڑھیے, مزید اور تفاسیر پڑھنے سے پہلے جو آپ ضرور پڑھیں, مزید اور روایات پڑھنے سے پہلے جو آپ ضرور پڑھیں, پہلا کام یہ کر لیں کہ اس پہلی بیعت پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے, اب وعدے کی وفا کریں گے, اب امانت میں خیانت نہیں کریں گے, اب کسی ہمسائے کی اذیت آزار کا سبب نہیں بنیں گے. ان سارے جملات کے معتقد ہو جائیے, اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں روئے زمین کے اوپر کسی طاقت میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ آپ کو شکست کا خواب بھی دیکھ سکے, آپ کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا. ہماری مشکل یہاں پر ہے, اور جن لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا انہوں نے معاشرے کے اندر تبدیلیاں رونما کر دی. یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, تمام تر برائیوں اور سختیوں کو دیکھنے کے باوجود میں شدت سے پاکستان کی عوام کی خوبی کا معتقد ہوں. میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ظاہری کرپٹ معاشرے کے اندر اس کی تہوں کے اندر کچھ بہت پاکیزہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. وہ عین ممکن ہے گمنام ہوں, وہ عین ممکن ہے بے دعویٰ ہوں, ان کا کوئی دعویٰ نہ ہو, وہ عین ممکن ہے کسی کی آشنائی میں نہ آئیں اور کبھی پرومیننس حاصل نہ کریں, لیکن اس معاشرے کے اندر سچے لوگ موجود ہیں. صرف میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم ان سچوں کی تعداد کو بڑھتا دیکھ لیں. اس وقت جو مشکل ہے وہ تعداد گھٹ رہی ہے, وہ تعداد گھٹ رہی ہے, اور جو بچ گئے ہیں وہ نہیں معلوم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ سختی کا دور ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ عمومی دور اس طرح کا پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے, اور اس کو بہت سارے لوگ پہلے دیکھ رہے تھے کہ یہ دور آ جائے گا, اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ کو اور مجھے کامیابی چاہیے, دین کی سادہ ترین باتوں پر عمل شروع کر دیں, سادہ ترین باتوں پر. کسی فلسفے کی بعد میں آپ کو ضرورت پڑے گی اور ضرور پڑھیے گا, پہلے اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا, ایک عجیب سی مشکل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ گمان آیا ہوا ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں, صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکے گا. اگر ہم بہت اچھے ہوئے تو ہم یقین کے اندر اس جگہ پر ہوں گے جہاں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور میں کبھی مزاحن اور کبھی سنجیدگی میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. ہم کبھی ہائی ویز وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں تو اس پہ کلومیٹر کے نشان لکھے ہوئے آتے ہیں کہ اب راستہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے, اب آپ کا راستہ کم ہو گیا ہے, اب آپ منزل سے نزدیک ہو رہے ہیں. یہ جو معنویت ہے اور اللہ کی راہ میں ترقی کا راستہ ہے, یہ وہ راستہ نہیں ہوگا جس پر آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نزدیک جا رہے ہیں یا دور ہٹ رہے ہیں. یہ وہ راستہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں نزدیک جا رہا ہوں یا دور جا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے آپ راستے پر ہیں ہی نہیں. یہ وہ راستہ نہیں ہے جو بغیر علامت کے چلے گا. لہذا مثلا میں 25 سال تک نماز پڑھتا رہوں اور مجھے پتہ نہ چلے میں قریب آیا یا دور گیا, صرف ایک صورت ممکن ہے, آپ راستے پہ نہیں ہیں, آپ کہیں اور ہیں. ورنہ قطعاً پتہ چلتا رہے گا, قطعاً پتہ چلے گا. اور اب ایک سوال اور آ سکتا ہے, اگر واقعاً اتنی قاطعیت ہے کہ قطعاً پتہ چلے گا اور اکثر کو پتہ نہیں چل رہا ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اکثر لوگ راستے کے اوپر نہیں ہوں؟ ہاں یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ صحیح راستے پر نہ ہوں, اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں اور ساری زندگی پتہ نہ چل سکے کہ ہم راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ ممکن ہے. اچھا ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ ایسا غفلت کی وجہ سے پیش آتا ہے. اور ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت حاصل کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ کے نبی نے کچھ فرامین ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو انتہائی مختصر ہیں, انتہائی جامع ہیں, نہ سمجھنے والے غلط سمجھ سکتے ہیں مختصر ہونے کی وجہ سے. اسی طرح کا ایک فرمان ہے, دو الفاظ پہ مشتمل. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پروفیسر کرار حسین صاحب کے یہاں ایک نشست ہوتی تھی ہفتہ وار منگل کے دن, خدا انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کی نشست میں اس حدیث کے اوپر کلام آیا اور مرحوم نے بہت اچھا بیان کافی دیر تک ان دو الفاظ کی تشریح پہ ارشاد فرمایا اور ان کو اس معاملے میں مہارت حاصل تھی. اور وہ دو جملوں پہ مشتمل فرمان انتہائی خوبصورت فرمان ہے جو لوگوں کو غلطی میں ڈال سکتا ہے, جیسے کہ اس محفل کے مقرر کے ساتھ ہو گیا تھا لیکن پروفیسر صاحب نے اصلاح فرمائی تھی. اور فرمان ہے الفقر فخری. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کو ہم اردو میں غربت کہتے ہیں, غریب ہونا میرا فخر ہے, غریب ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے, اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا. تو اس کو سن کر جو اس وقت مقرر تھے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی غربت کو پسند کرتے تھے, غریب ہونے کو پسند کرتے تھے. اچھا مرحوم پروفیسر صاحب نے اس موقع پر اصلاح فرمائی اور انہوں نے کہا کہ یہاں فقر کا مطلب غربت نہیں ہے, کہ اللہ کے نبی مثلا غربت یعنی پاورٹی کو, غریب ہونے کو, فقیر ہونے کو پسند کرتے تھے. فرمایا یہ نہیں ہے. یہاں فقر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الفقر فخری, یہ کہ میں خدا کے سامنے نیاز مند ہوں, یہ میرا فخر ہے. غربت فقر نہیں ہے, خدا کے سامنے نیاز مندی فخر کی بات ہے. یہ پہلی شرط ہے. اگر کسی انسان کی ذات میں ذاتی غرور آ جائے, اس کے اوپر سارے دروازے بند ہیں. یہ پہلی مشکل ہے. اگر کوئی اپنی ذات کے اندر کسی بھی وجہ سے غرور کا شائبہ لے لے, اس کے بعد دروازے بند ہیں. یہ شرط دور کرنی پڑے گی. اس کو روایات نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. شاید کم موضوعات اتنی تفصیل کے ساتھ روایات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جتنا یہ موضوع ذکر ہوا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر تکبر اور غرور آ جائے دل کے اندر, اس کے بعد معاملہ ختم ہے, اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا. اچھا, یہ فخر اور غرور, تکبر اور غرور کن باتوں پہ آ سکتا ہے؟ دنیا کی بری ترین چیزوں سے لے کر اچھی ترین چیزوں پہ, سب پہ تکبر آ سکتا ہے, سب پہ غرور آ سکتا ہے. مثلا وہ بری ترین چیزیں کون سی ہیں جن پہ غرور آ سکتا ہے, اور وہ اچھی ترین چیزیں کون سی ہیں جن پہ غرور آ سکتا ہے؟ بری ترین چیزیں, جیسے کوئی قتل کرے اور قتل کرنے پہ فخر کرے, قتل کرے اور قتل پہ غرور کرے. ایک قتل انسانی کو خدا نے متعال کہتا ہے کانما قتل الناس جمیعا, کوئی قتل کرے اور قتل پہ غرور کرے, یہ بدترین چیز ہے جس کے اوپر کوئی انسان غرور کر سکتا ہے. کوئی شرک کرے اور شرک پہ غرور کرے, کوئی کہے نعوذ باللہ میں خدا کو نہیں مانتا, کفر کرے اور کہے اس نہ ماننے پہ مجھے فخر ہے, نعوذ باللہ تعالی, یہ بدترین چیزیں. اچھا, کیا اچھی چیزوں پہ بھی غرور برا ہے؟ مانوی اعتبار سے دیکھیں تو برے پہ تو غرور برا ہے, اچھے پہ غرور بہت برا ہے. چونکہ برے پہ غرور میں برے انسان نے برائی کو پل بنا کر برائی حاصل کی ہے, لیکن اچھے پہ غرور کر کے برے انسان نے اچھائی کو پل بنا کر برائی حاصل کر لی ہے, یہ اور برا ہو گیا ہے. یہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثلا کوئی تلاوت قرآن کریم پہ غرور کرے, کوئی میری طرح مجلس پڑھنے پہ غرور کرے, کوئی ہماری طرح ذکر اہل بیت پر غرور کرے, اس سے برا ممکن نہیں ہے. کوئی اپنی عبادات پر غرور کرے, کوئی اپنے کار خیر کے اوپر غرور کرے, اس سے برا ممکن نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ برائی پہ برائی کے بجائے اچھائی کو پل بنا کر برائی کو حاصل کر لیتا ہے. کوئی دنیا کو پل بناتا ہے دنیا لینے کے لیے, اس نے خدا کے نام کو پل بنایا ہے دنیا لینے کے لیے, یہ بہت برا ہو گیا ہے. ہم اور آپ جس صنف سے تعلق رکھتے ہیں وہ برائی کے اوپر فخر کم کرے گی, ہم اور آپ جس صنف سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھائی پہ فخر اور تکبر دکھائے گی. ہمارا خطرہ بہت زیادہ ہے. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے میں اگر آپ کے سامنے اپنی گاڑی کے اوپر تکبر دکھاؤں تو آپ کے علم میں جو میرے لیے ذرہ برابر احترام بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ میں گاڑی پہ تکبر دکھاؤں گا, یہ تو میری شان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر میں علم پہ تکبر دکھاؤں شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے دولت پہ تکبر نہیں دکھا رہا تو تقوی کی وجہ سے نہیں ہے, مجھے ریپوٹیشن بچانے کے لیے بھی یہی کرنا ہوگا. لیکن اگر میں آپ کے سامنے اپنی معاشرتی خدمات پہ تکبر دکھاؤں, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ مشکل میں پھنس جائیں گے, اور میں تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہوں گا. ہمارے ساتھ یہ مشکل لاحق ہوئی بھی ہے, ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بس میں نے کہاں سے شروع کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم عادل ترین, فاضل ترین, کامیاب ترین معاشرے کو بنانے کے لیے سپاہی بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم پہلا قدم یہ ہوگا کہ بیعت اولیٰ کر لی جائے. اس بیعت اولیٰ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک پری کنڈیشن ہے, اور وہ پری کنڈیشن یہ ہے کہ غرور اور تکبر کا خاتمہ ہو جائے. اگر یہ خاتمہ نہ ہوا ہم پہلی بیعت میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے, پہلی بیعت میں آگے نہ بڑھ سکے, امام کی نصرت کا خواب ہم کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے. یہ وہ پہلا قدم ہے جو کرنا پڑے گا. اب آخری, میں نے آپ کو بہت زحمت دی, اتنی زحمت کا ارادہ نہیں تھا, ایک جملہ بس آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. دور سے دیکھنے والے معمولاً پاکستانی معاشرے کے بارے میں بہت غلط فہمیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں ابھی اس سے پہلے بھی عرض کیا، دور سے دیکھنے والا پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہاں کوئی متقی پرہیزگار ہوگا ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہاں پرہیزگار لوگ خاموشی سے گم نام زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر تعداد کم ہوتی جا رہی ہے لیکن زندہ ہیں بھی. اسی طرح سے مغرور انسان کو خود بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مغرور کا لفظ عربی میں غرہ سے لیا گیا ہے، غرہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. عربی میں مغرور کہتے ہیں اس شخص کو جس کو دھوکہ ہو گیا ہے، اور ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں مغرور؟ وہ جو تکبر دکھاتا ہے، جو تکبر دکھاتا ہے ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں مغرور. اس کو کیوں مغرور کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو ایک دھوکہ ہو گیا ہے. اس کو کیا دھوکہ ہو گیا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہوں جبکہ بڑا نہیں ہے. صحیح ہے، یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کو دیکھ کر مغرور کو ایک دھوکہ ہے. مغرور کو کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے تکبر کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ سوسائٹی جاہل ہو سکتی ہے، یہ سوسائٹی کم علم ہو سکتی ہے، لیکن اتنی پاگل ہو کہ تکبر کو بھی نہ پہچان سکے ایسی نہیں ہے. یہ منٹوں میں پہچان جائیں گے کہ یہ تکبر ہے. اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر یہ پہچان جاتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے سامنے زیادہ تر پیٹرن آیا ہی اسی تکبر پر. یعنی مثلا اگر صرف مقایسے کے طور پر عرض کروں، اگر آپ مثال کے طور پر نجف کے کچھ علماء اور قوم کے کچھ علماء کے اسٹینڈرڈس کو لے کر اپنی پریکٹسز کو سامنے رکھیں تو ان کے نزدیک کوئی اتنا سبھی شبہ نہیں ہوگا کہ یہ ریاکاری ہے، جو ہمارے ہاں قابل قبول ہے بلکہ بالکل روٹین ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو غرور کے حد میں ہیں، پبلک اعتراض نہیں کر رہی، اور مغرور کو کیا دھوکہ ہو رہا ہے کہ یہ میرے غرور کو پہچان نہیں پا رہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہ پہچان پا رہے ہیں لیکن وہ حال پہ چھوڑ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لے گا. اچھی طرح لوگ سمجھ جاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے میرے جیسا بولنے والا اور اوپر چڑھنے والا کہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، لوگوں کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے، صرف کیا کرتے ہیں لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور میں اب اس سے زیادہ تفصیل کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب تک ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے پیش رفت نہیں ہو پائے گی، ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ عرض کرتا چلوں، کوئی دشمن اہل بیت میرے اور آپ کے دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. ہم اور آپ اپنے دین کی راہ میں صرف خود رکاوٹ ہیں، کوئی دشمن اہل بیت رکاوٹ نہیں بن سکتا. دشمن اہل بیت ہمارے اور دنیا کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے، ہمارے اور دین کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس میں رکاوٹ ہم خود ہیں. بس اگر آپ کا دین ترقی نہ کرے تو دشمن اہل بیت کو کچھ نہ کہیے گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا. ہاں دنیا ترقی نہ کرے تو شاید اس کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین ترقی نہ کرے یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے اور ہم نے کیا ہے، اس کو صحیح کر لیں، دین ترقی کرے گا. آخر میں ایک وعدہ بھی عرض کرتا چلوں اور کہیے کہ اس دین کی طرف سے دی ہوئی بشارت، یہ ممکن نہیں ہے کوئی انسان خلوص دل کے ساتھ اس دین سے اور اس کے خدا سے اصلاح مانگے اور خدا اصلاح نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ہمارے پاس علماء اچھے ہوتے تو ہم اچھے ہو جاتے، تو میں اس سے کہوں گا کہ چلو فرض کرتے ہیں تمہارے پاس علماء اچھے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، کیا خدا بھی اچھا نہیں ہے؟ خدا تو اچھا ہے، نبی تو اچھا ہے، امام تو اچھا ہے، کیا میں ان کے اچھائی کے ہوتے ہوئے اپنی برائی کی وجہ سے تمہیں روک پاؤں گا؟ اب برائی کا اصلی ذمہ دار کون ہے؟ میں کیا میری برائی اتنی بڑھ جائے گی کہ میں لوگوں اور اماموں کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گا؟ یہ میں نہیں کر پاؤں گا، یہ صرف لوگ کریں گے خود اپنے لیے. اگر آپ پورے خلوص کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے در کے واسطے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ناممکن ہے کوئی یزید آپ کا راستہ روک لے، قابل تصور نہیں ہے یہ. یہ سب ہمارے اپنے اوپر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کا وہ فرمان سمجھ میں آتا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. سید الشہداء کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مصباح الہدا ہیں، سفینۃ النجات ہیں. مجھے یوں سمجھ میں آیا ہے، میں خود طالب علم ہوں اور مجھے اپنی زندگی دیکھنی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ آپ کو کیا دیکھنا چاہیے. اگر میں خود طالب علم ہوں اور مجھے اپنی زندگی دیکھنی ہے تو مجھے اپنے لیے رول بنانے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس ماحول میں بچاؤں گا کیسے. میں بھی تو یہی زندگی گزار رہا ہوں اور میرے پاس کوئی تحریری اسٹیمپ نہیں ہے کہ میں گمراہ نہیں ہوں گا. مجھے بھی جد و جہد کرنی پڑے گی اپنے آپ کو گمراہی سے نکالنے کے لیے. تو میں نے اپنے آپ کو گمراہی سے نکالنے کے لیے کیا فارمولا نکالا ہے آپ کو تو بعد میں بتاؤں گا نا کہ آپ یہ کر لیں. پھر تو میری مصیبت ہے، آپ کا مسئلہ چھوٹا ہے، میرا مسئلہ زیادہ بڑا ہے. آپ غلطی کریں گے، ایک آپ ہوں گے جو غلطی کریں گے، میں غلطی کروں گا 50 کو ساتھ لے کے ڈوبوں گا. آپ غلطی کریں گے، ایک کی سزا اٹھائیں گے، میں غلطی کروں گا 50 کی سزا اٹھاؤں گا. تو میرا ٹاسک زیادہ مشکل ہے، مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میں کیسے بچوں گا، اور اس میں میں خود غرضی دکھاؤں گا کہ پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں کیا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں؟ ایک سادہ راستہ. مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمان کہا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ قطعی ترین فرامین ہیں نبی خدا ہیں. اس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اس کو تشیعوں نے بھی نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر یہ ہے اور قطعاً ہے کہ سید الشہداء مصباح الہدا ہیں اور سفینۃ النجات ہیں، اور میں وہ ہوں جس نے بچپن سے یا حسین کہا ہے، اب کام آسان ہے. اب ایک کام آسان ہے، مجھے صرف ایک کام کرنا ہوگا، ہر دن کے آغاز میں سید الشہداء سے کہنا ہوگا، اے وہ جو مصباح الہدا ہے، اے وہ جو سفینۃ النجات ہے، کیا آپ کی کشتی مجھے نجات نہیں دے گی؟ مجھے اپنے مولا سے طلب کرنا ہوگا کہ اے میرے امام، جس کے نام پر میں نے زندگی گزاری ہے، جس کے نام پہ میں نے ماتم کیا ہے، جس کے نام پہ میں نے دشمنوں کی دشمنیاں لی ہیں، جس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، اے میرے امام، کیا میرے لیے نجات نہیں ہے؟ آپ کی ہستی پوری کائنات کے لیے سفینۃ النجات ہے، کیا مجھے نجات نہیں ملے گی؟ کیسے ممکن ہے وہ نواسۂ رحمت للعالمین کسی فریاد کرنے والے کی فریاد کو نہ سنے، جس نے اپنے دشمنوں پر احسان کرنے میں کمی نہ کی ہو، وہ اپنے چاہنے والوں پر احسان نہیں کرے گا؟ جس نے اپنے دشمنوں کو پیاسا نہ دیکھنا چاہا ہو، وہ اپنے چاہنے والوں کو گمراہی کی تڑپ میں مبتلا کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کے خاندان کی عادت نہیں ہے. سید الشہداء نے مدینے میں چلتے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، ظالموں جابروں کے سامنے فرمایا، کہا تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، میں جن گودیوں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے. سید الشہداء علی مرتضیٰ کی گودی میں پلے ہیں، فاطمہ زہرا کی گودی میں پلے ہیں، وہ جن گودیوں میں پلے ہیں وہ بیعت نہیں کرنے دیں گے. میں کہوں گا مولا، یہ مولا کی ذات وہ ذات ہے، جن گودیوں میں پلی ہے انہوں نے ہمیشہ مانگنے والوں کو دیا ہے، یہ ذات وہ ذات ہے. ایک مرحومہ مغفورہ کی عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، انتہائی مناسب بھی ہے، اور وہ رساں نے فرمایا بھی ہے کہ بی بی کے مصائب بیان کیے جائیں. خدا جانتا ہے اللہ کے رسول نے
بی بی کے بارے میں ایک جملہ فرمایا ہے، ہیا سر من اسرار اللہ تعالی، ان کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بی بی کی ذات اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، وہ راز کون سے راز ہیں؟ فرمایا اگر وہ راز قابل انکشاف ہوتے تو راز نہ ہوتے، لیکن کیا نہیں دیکھتے کہ جس کی قبر مخفی ہے وہ خود ایک راز ہے؟ جس کی قبر مخفی ہے وہ راز ہے. اور دوسرا جملہ میں بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ جس کے مصائب کو کوئی نہ پہچان سکے وہ راز ہی راز ہے. کوئی اپنے دکھ کو بیان کر سکتا ہے تو دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، اور کوئی اپنے دکھوں کو بیان نہ کرے اور بس اتنا کہے میرے دکھ وہ ہیں جو دنوں پر ٹوٹ دے تو رات بچ جاتے، نہیں معلوم اس کے غم کتنے ہیں، نہیں معلوم اس کی تکلیف کتنی ہے. لیکن کچھ تکالیف بیان ہوتی ہیں، کچھ تکالیف بیان نہیں ہوتی ہیں، کچھ اسرار کھلتے ہیں، کچھ اسرار چھپے رہ جاتے ہیں. ایک موقع آتا ہے جب سید الشہداء کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اپنی ماں سے الوداع کر لو. نہ بھی کہنا چاہوں تو دل میں آتا ہے کہ ایک جوان نے اپنی ماں کو الوداع کیا ہے. نہیں معلوم یہ لمحہ کتنا سخت ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کو الوداع کرے. بس اگر کربلا سے سیکھنا ہے تو ایک جملہ کافی ہے، علی اکبر خیموں سے ایسے نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلا. بڑا سخت ہوا. اب لمحہ عجیب لمحہ ہے، حسین اپنی ماں سے الوداع کرے، بس سید الشہداء نزدیک آئے اور فرمایا میں اپنی ماں سے الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے. میں مولا سے بس اتنا کہوں گا، مولا یہ کہ ماں الوداع کرے یہ بھی لمحہ آئے گا، عاشور کے دن آئے گا. ابھی آپ الوداع فرما رہے ہیں. بس ایک موقع آیا، بی بی سیدہ کے نزدیک تشریف لائے، دست بی بی زہرا کفن سے برآمد ہوا، سید الشہداء کو آغوش میں لیا، ایک ندا غیبی آئی، علی بچے کو ماں پر سے ہٹا لو ورنہ کوہرام بپا ہوگا. میں کہوں گا خدایا یہ تو علی تھے جس نے ندا غیبی سنی، اس وقت کون سی ندا آئی ہوگی جب حسین کربلا کی زمین میں قربان ہو رہے تھے. مادر حسین سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبوا. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے نبی اور اولاد نبی پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. مرحومہ کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے دامان میں ان کی گودیوں میں اعلیٰ ترین انسانوں کی تربیت کو قرار فرما. اے پاک پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کی گودیوں میں آبان و انصار امام کی تربیت کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے. پاک پروردگار تجھے سید الشہداء کے مصائب کا واسطہ، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نام پر ہمیں سچی ترین ہدایت حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما، اپنے نفس کی پاکیزگی کی سعادت نصیب فرما، معنوی ترقی اور کمال کی سعادت نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واله الطاهرين.